بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کے درس میں دسویں باب پر ہم پہنچے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ وقول اللہ تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ الى آخر الآیہ، سورۃ الانعام نمبر 162 اور 163 163. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، سورة الكوثر آية نمبر 2. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. شيخ بن باز رحمه الله فرماتے ہیں: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء فيها من الوعيد وأنها من الشرك الأكبر كما دلت الآية. شيخ الإسلام رحمه الله نے ایک باب باندھا ہے غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے کا بیان، یہ باب باندھا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب میں وعید ہے غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے کی، اور یہ بیان کیا گیا ہے اس باب میں کہ یہ شرک اکبر میں سے ہے، جیسے کہ اس پر دلائل موجود ہیں. وقوله تعالی، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد: قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. شیخ صاحب فرماتے ہیں: قل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسکی ذبحی، صلاتی نماز ہے اور دعا کو بھی صلات کہا جاتا ہے. ذبح، نسکی سے مراد ذبح قربانی، وقیل تعبدی، اور یہ بھی کہا گیا کہ میرے سارے کے سارے عبادات جس میں قربانی بھی شامل ہے. ومحیائی ومماتی، جس پر میں زندہ ہوں اور جس پر میری موت ہو. سارے کے سارے عبادات اور اعمال، میرے جین اور میرے مرنے میں جو کچھ بھی میں کرتا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اس آیت کریمہ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، واضح بیان ہے کہ قربان عبادت ہے اور قربان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی نہیں کی جاتی. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے لیے قربانی کی، چاہے جنوں کے لیے یا بتوں کے لیے یا قبروں کے لیے، تو گویا کہ اس شخص نے نماز پڑھی ہے اور عبادت کی ہے غیر اللہ کی، کیونکہ نماز میں اور قربانی میں کوئی فرق نہیں، دونوں عبادات ہیں. یعنی جو شخص نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے، دیکھو قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتا ہے اور قبر پہ جا کر پیر کے لیے بھی کرتا ہے۔ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں نماز میں اور قربانی میں فرق کوئی نہیں ہے، نماز عبادت ہے اور عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے اور قربانی کا حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج بھی، بھئی ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، ہم موحد ہیں، قربانی پیر کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیسے کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، نماز کو قربانی سے جوڑا ہے، ایک سے زیادہ آیات میں، یہاں پر صلاۃ و نسکی اور اگلی سورت اگلی دلیل میں فصل لربک وانحر، تو دونوں کو کیوں جوڑا ہے، کیا سبق ہے، کیا پیغام اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ نماز اور قربانی دونوں عبادات ہیں اور دونوں کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جو ان دونوں میں جدائی پیدا کرتا ہے یا فرق ڈالتا ہے تو اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ دونوں میں فرق ہے، کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، قربانی کسی اور کے لیے بھی دی جا سکتی ہے، اور کوئی ثبوت مل نہیں سکتا اس کا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں حیث قرن اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، نماز کو قربانی کو، بذلک امرت، اللہ نے یہی حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی طریقے سے نماز بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور قربانی اور سارے کے سارے عبادات بھی صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله تعالی فصل لربک وانحر، شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی اس سے، اس آیت کریمہ سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کوثر، نہر کوثر یا دریا کوثر کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ نماز سے اور قربانی سے۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے، جس نے نعمتیں دی ہیں تو شکر بھی اسی ذات کا کیا جاتا ہے۔ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ توحید سے، عبادت صرف کرنے سے، نماز ہو، قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر شرک سے نہیں کیا جاتا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر توحید سے اور عمل سے کیا جاتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّحْرَ وَالصَّلَاةَ عِبَادَةٌ، یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ نماز کے قربانی اور نماز و عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا ہے، بس جس نے بھی غیر اللہ کے لیے قربانی کی ہے اس نے شرک کیا ہے، جیسا کہ کوئی شخص غیر اللہ کی نماز پڑھتا ہے شرک کرتا ہے، تو اسی طریقے سے جو بھی کسی بت کے لیے یا جن کے لیے قربانی کرتا ہے یا ان کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے تو یقیناً اس نے شرک کیا ہے۔ پھر حدیث کے تعلق سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار جملے مجھ سے بیان فرمائے ہیں، چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، ایسا شخص ملعون ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے اور اسی سے ابتدا کی ہے لعنت کی۔ چار کلمات میں سے سب سے پہلا کیا جملہ ہے، کیا کلمہ ہے، یہی ہے لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے۔ کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے لأن الشرك اعظم الذنوب، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ترتیب دیکھیں، سب سے بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ابتدا کی ہے، اور لعنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور اسے یہ دلیل ملتی ہے ہمیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور شرک ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اکبر و کبائر الشرک باللہ، سب سے بڑے گناہ جو ہے ان میں سے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے, سب سے پہلے اکبر کبائر کی چیز کا ذکر فرمایا ہے, شرک باللہ یعنی اشراک باللہ, تو شرک جو ہے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدیہ, نسخے میں ٹھیک کر لیں, لعن من لعن والدیہ لکھا ہے لعن اللہ من لعن والدیہ, وهذا من الكبائر ايضا, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے؟ کیونکہ سب سے پہلے کیا ہے, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے من لعن اللہ من لعن والدیہ, جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو تعجب ہوگا کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت بھیجتا ہے. شخص فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص کسی دوسرے کے والدین پر لعنت بھیجتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, گالی دیتا ہے, وہ دوسرے شخص بدلے میں اس کے والدین کو پر لعنت بھیجتے برا بھلا کہتا ہے اور گالی دیتا ہے. تو یقیناً اصل بات کہاں سے شروع ہوئی, سبب کون بنا ہے والدین کی لعنت کا؟ یہ شخص خود بنا ہے, جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے خود اپنے والدین پر لعنت بھیجی ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے صحیحین میں سے بخاری مسلم میں, من الکبائر شتم الرجل والدیہ, کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص والدین کو گالی دے. تو یہ سوال کیا گیا, عرض کی گیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں گالی دے سکتا ہے, وہ ایسا کہ وہ کسی اور کے والدین کو یا باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ بدلے میں اس شخص کے باپ کو یا والدین کو گالی دیتا ہے. تو اس سے یہ معنی مراد ہے کہ براہ راست والدین کو گالی دینا یا لعنت کرنا نہیں ہے, بلکہ جب کوئی شخص ظلم و عدوان کرتا ہے کسی دوسرے شخص پہ, اس کے والدین کو گالی دے تو بدلے میں جب وہ گالی دیتا ہے تو گویا کہ اس شخص نے خود اپنے والدین کو گالی دی ہے اور لعنت بھیجی ہے. شخص فرماتے ہیں لوگوں کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اگر بغیر حق کے ہو, نہ حق گالی دینا جائز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص آپ پر ظلم کرتا ہے پھر آپ کو گالی دیتے ہیں یا اس پر لعنت بھیجتے ہیں حق کی بنیاد پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس شخص کو دینا چاہیے, اس کے والدین کا کیا قصور ہے؟ یعنی کوئی شخص آپ کو غلطی کرتا ہے تو ہم تو جو مظلوم ہے, بعض اوقات مظلوم ظالم سے بڑھ کر ظالم بن جاتا ہے, اس نے ظلم کیا ہے, آپ کو نقصان پہنچایا ہے, آپ نقصان کا بدلہ اس سے لے لو, اس کے والدین کا کیا قصور ہے, دادے پر دادے پر یا پوری کنبے کا کیا قصور ہے؟ لوگ قوم تک کنبے تک چلا جاتا ہے, میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑا بڑھتے بڑھتے میاں جو بیوی کے پتنی خاندان تک چلا جاتا ہے, ہاں بیوی کی زبان لمبی ہوتی پھر وہ اس کے خاندان تک چلی جاتی ہے, اور لان تان جو دادا پر دادا پر کہاں تک چلا جاتا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر حق کی بنیاد پر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی پر لعنت بھیج, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے, جیسا کہ سود خور ہے, کوئی سود کھاتا ہے آپ کہتے تم سود کھاتے ہو اور آپ سے لعنت بھیجی ہے تو ملعون مت مرو, اس لعنت سے توبہ کرو. کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ جانتے کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پینے والا پر لعنت بھیج گئی, رشوت لیتا ہے آپ اس کو بتا دو رشوت لینے والا ملعون ہے, تو حق کی بنیاد پر تو گالی یا لعنت دی جا سکتی ہے, نہ حق کی بات ہو رہی ہے نہ حق جائز نہیں ہے, اور والدین تک پہنچنے ویسے ہی جائز نہیں, ان کو کیا قصور ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی الحدیث حدیث میں آیا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے, فسق و فجور ہے, اور قتال کرنا کفر ہے. وروا البخاری, اور اسے یہ مراد نہیں کہ کافر یعنی دائرے سے سامنے خارج ہے, قاتل کفر سے مراد کیا ہے, کفر دونا کفر ہے, کفر اصغر مراد ہے, یعنی کہ قاتل کافر ہو جاتے ہیں, تکفیریوں کا منہج ہے کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا, قاتل ہے مجرم ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, لیکن کافر کفر اکبر نہیں ہے, نصوص کو ایک ساتھ ملا کے جانا چاہیے. وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اقْتَتَلُوا, اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں اقتتال کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ایمان کا لفظ باقی ہے کہ نہیں, اور یہاں پر کفر فرمایا ہے, تو ایمان کے ہوتے کون سا کفر باقی رہتا ہے؟ کفر اصغر ہوتا ہے, کفر اکبر تو ایمان کا مواد ہے, ضد ہے, کفر اکبر تو پھر ایمان نہیں ہے, ایمان تو پھر کفر اکبر نہیں ہے. تو وہ کون سا کفر ہے جو ایمان کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے؟ کفر اصغر ہے. تو نصوص کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ منہج اہل سنت والجماعت کا, سلف کا منہج یہی ہے کہ نصوص کو جمع کرنا ہے. اہل بدعت نے کیا کیا ہے؟ نصوص کو الگ الگ کر دیا ہے, دلائل کو الگ الگ کر دیا ہے, تفریق ڈال دی ہے, اپنی مرضی کی دلیل لے لی ہے, اس پر فتویٰ دے دیا ہے. اب اس حدیث میں کیا ہے؟ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے اور قتل کرنا کفر ہے. خوارج نے کیا کہا؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے, کافر ہے. دنیا میں جہنم میں تو آخرت میں جہنم ہے, دنیا میں کیا ہے؟ کافر ہے. تو تکفیر کا دروازہ ان لوگوں نے, شرک کا دروازہ کھولا. آج تک دیکھیں پوری امت اس کے خمیازہ بھگت رہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وروا البخاری, قرآن بخاری نے روایت کیا ہے, من حدیث ثابت بن الضحاک, ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ کے حدیث میں, قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن المؤمن کقتلہ, مسلمان پر لعنت بھیجنا قتل کرنے کے برابر ہے. اگر ناجائز آپ نہ حق کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ملعون مسلمان کو کہتے ہو, مسلمان بھائی کو ملعون کہتے ہو, جبکہ وہ اس لعنت کے قابل نہیں ہے, تو گویا کہ جو جرم لکھا جائے گا, کس چیز کا لکھا جائے گا؟ قتل کا. گویا کہ اسے قتل کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے, سبحان اللہ. اخرج مسلم, اور سے مسلم میں حدیث ہے, ان اللعانین لا یکونوا شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ, کہ لعنت بھیجنے والے جو لان تان کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو, وہ قیامت دن نہ تو گواہ ہوں گے اور نہ ہی شفاعت کریں گے کسی کے قیامت کے دن. پھر حدیث کے اگلے لفظ, آوا محدثا ای من آوا اہل بدع والمعاصی, جو پناہ دیتا ہے بدعتیوں کو, ونصرهم فانه ملعون, اور ان کو نصرت کرتا ہے بدعتیوں کی, پناہ بھی دیتا ہے, مدد بھی کرتا ہے, اعانت بھی کرتا ہے, نصرت بھی کرتا ہے, تو ایسے شخص ملعون ہے. وکذلک, اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالی کی حد جو مقرر ہے ان لوگوں پر جن پر حد قائم کرنا لازمی ہو گئی ہے, انہوں نے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے جس کے ساتھ حد جڑی ہوئی ہے, کوئی چوری کر کے آیا ہے, چوری ثابت ہو گئی ہے اور مفروغ مجرم ہے, اس کے ہاتھ کاٹنے حد اس پر کرنی ہے, یا کوئی قاتل قصاص اس سے لینا ہے اور آپ کے پاس آ کے چھپ جاتا, آپ اسے چھپا دیتے ہیں, تو لعنت میں یہ شخص بھی شامل ہے جو ایسے شخص کو پناہ دیتا ہے جس پر حد لازمی ہے, مقرر ہو چکے شرعاً, اور کوئی شخص اسے چھپا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے شخص فرماتے ہیں جو اہل بدعت کو پناہ دیتا ہے اور ان کو نصرت کرتا ہے, تو اس جملے میں دونوں شامل ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد صرف وہ ہیں جو مفرور مجرم ہیں, عدالت کو مطلوب ہیں, جرم ثابت ہو گیا ہے اور یہ شخص جا کے چھپ جاتا ہے, کوئی اسے پناہ دیتا ہے, یہ بھی اس میں ہے, لیکن جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے, اس کو نصرت کرتا ہے, بدعت میں ساتھ دیتا ہے, وہ شخص بھی اس لعنت میں شامل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں آخری چوتھا جملہ حدیث کا, غیر منار الارض, منار سے مراد یہ وہ لائنیں ہوتی ہیں جو زمینوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں. اب پانچ چھ پلاٹ ہیں, زمین ہے ایک ایک جگہ پہ, اب کیا پتا کہ آپ کے اس میں سے کون سا حصہ ہے زمین کا, تو خاص لائنیں ہوتی ہیں منار اور ارض جس میں سے یہ پلاٹ جو ہے زمین کے ٹکڑے الگ الگ ہو جاتے ہیں. جو کوئی تبدیل کرتا ہے کہ تھوڑی سی لائن ادھر کھینچ لی ایک میٹر یا آدھا میٹر یا کچھ گز اپنی زمین کو بڑا کرنے کے لیے, اس پہ پڑوسی پہ ظلم کر لیا, یہ تھوڑا سا وہ آگے کر دیتا ہے, اسے کہتے ہیں تغیر منار الارض. اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, یہ بھی ملعون ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے, لعنت کیوں بھیجی گئی ہے؟ کیونکہ اس میں کینہ ہوتا ہے مسلمانوں کا آپس میں, جھگڑا ہوتا ہے, پھر بات گالی گلوچ سے نکل کر قتال تک بھی جا سکتی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کئی قصے اور کہانیاں اور کئی ایسے واقعے ہوئے ہیں کہ فلاں کا قتل کیا گیا یا جھگڑا ہوا, کئی لوگ بعض خاندان جو ہے چلے گئے اس زمین کی وجہ سے, اسی ہیرا پھیرے کی وجہ سے. یعنی بعض ایسے خاندان ہے جو ایک کو قتل کیا, اس نے بدلہ دیا, دوسرا قتل کیا, اس نے اس کے بھائی کو قتل کیا, اس نے اس کے بھائی کو قتل کیا, اس میں صرف بچے عورتیں رہ گئے, کوئی مرد نہیں باقی رہا. کیوں؟ اس زمین کی وجہ سے. کیونکہ وہ ظلم کرنا چاہتا تھا, تقریباً تھوڑا سا اور اس مٹی اور زمین کی حوث کے لیے تھوڑا سا اور اپنا حصہ چاہتا تھا, ناجائز قبضہ کر لیا, انہیں بدلہ لیا, لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, اور آخر میں جا کے بات کہاں تک پہنچی. تو مقاتلہ ہوتا ہے, کینہ ہوتا ہے, اور دنیا کے لیے جس کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے, یقیناً اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے, اس کے لیے مسلمان مسلم بھائی کا قتل تک بھی کر لے, اس لیے لعنت بھیجی گئی ہے کبیرہ گناہوں میں سے, کہ ایسا عمل کرو ہی نہیں. سبحان اللہ. پھر حدیث ہے دوسری حدیث طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ پیارا قصہ ہے کہ دو لوگ جو ہیں مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا اور ایک جہنم میں گیا مکھی کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں طارق من صغار الصحابہ, طارق جو ہے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ یہ صغار صحابہ میں سے چھوٹے صحابہ میں سے ہیں, اور غالب روایت جو ہے جب دیکھا گیا اس چھوٹے صحابی رضی اللہ عنہ کو کہ غالباً روایت کرتے ہیں سید ابو اشعری سے روایت کرتے ہیں, تو یہ مرسل روایت ہے لیکن صحیح روایت ہے کیونکہ مرسل الصحابی صحیح روایت ہوتی ہے. اصول حدیث میں ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے, مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے, لیکن اگر مرسل صحابی کی ہے تو صحیح ہوتی ہے کیونکہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ حضور و ثقات ہیں. مرسل روایت سے مراد یہ ہے کہ صحابی کو گرا کر جو تابعی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے, اسے مرسل کہتے ہیں, یعنی سند آخر سے صحابی سے منقطع ہے, تو ایسی روایت سند ضعیف روایت ہوتی ہے. لیکن اگر صحابی ہے جو ہے چھوٹا صحابی ہے اس نے براہ راست نہیں سن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقین ہے کہ صحابی سنے ہیں تو صحابی نا, تو اس لیے مرسل الصحابی جو ہے صحیح روایت ہوتی ہے, ایکسپشن ہے مرسل روایت میں سے کہ مرسل الصحابی صحیح ہوتی ہے. اچھا طارق بن شہاب نے کس سے سنا ہے؟ اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ روایت ان کی سیدنا موسیٰ اشعری سے ہوتی ہے, بعض اوقات فرماتے ہیں موسیٰ اشعری سے میں نے سنا یا ان سے حدیث میں نے لی ہے, بعض وہ براہ راست خود بیان کر دیتے ہیں. مرسل الصحابی جو ہے وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ذباب سے مکھی سے مراد یعنی مکھی کے سبب یا مکھی کی وجہ سے جہنم میں گئے, صنم سے مراد بت جسے تراشا جاتا ہے خاص شکل میں اور جس کی کوئی خاص شکل نہ ہو اسے وثن کہا جاتا ہے, اور بعض اوقات دونوں کو صنم وثن بھی کہا جاتا ہے. حدیث میں دو لوگ جو ہے ایک جگہ سے گزرے, بستی والوں کا ایک بت تھا اور ان کا ایک عجیب سا قاعدہ تھا ان بستی والوں کا, خود تو شرک کرتے تھے دوسروں کو بھی شرک پہ مجبور کرتے تھے. ان کا قاعدہ جو بھی ان کی بستی سے گزرتا تھا تو لازمی اسے کہتے کہ تم نے اس بت کے لیے کوئی چڑھاوا چڑھانا ہے, جو انکار کرتا اسے قتل کر دیتے تھے. تو ان دو لوگوں کا گزر بھی اسی بستی سے ہوا, سبحان اللہ, لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا تم بھی چڑھاوا چڑھاؤ اس بت کے لیے. تو ایک نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, مسافر کیا ہمارے پاس, انہیں کچھ نہیں تو مکھی کا چڑھاوا چڑھا دو. یعنی دیکھیں مکھی نہیں, مکھی کو کیا پہنچنا, یعنی بت کو تو ویسے کچھ نہیں پہنچنا, اور جو بکرا ذبح ہوتا تو جو بندے تو کھا لیتے تھے نا, اب مکھی کو کیا کرنا ہے. یعنی دیکھیں لوگوں کی عقل کیسے, شرک کیسے اندھا کر دیتا ہے. نہیں والله شرک کی ایسی ظلمت ہے جب دل پہ چھا جاتی ہے نعوذ باللہ تالے لگ جاتے ہیں. یہ طریقے ہیں شرک اور بدعات کی, ظلمات بعض فوق بعض. مکھی کو چڑھاوا چڑھا دو, سنے کہ کیا فرق ہے, لےو مکھی لےو, چڑھا دیتے چڑھاوا کیا جاتا ہے. اس نے مکھی کا چڑھاوا, اب یوں نہیں پتا اس نے مکھی کو کیا سر الگ کیا, اس نے انگلی سے پکڑ کے اس نے یوں پیس دے کیا کہ اللہ والا چڑھاوا چڑھا دیا اس نے بت کے لیے, سبحان اللہ. اسے چھوڑ دیا, مرنا تو ویسے تھا, موت آئے گی کہ نہیں آئے گی, اگر وہ قتل نہ کرتے تلوار سے تو مرنا تو ویسے تھا. وہ شخص مر گیا اور اس شرک کی وجہ سے دخل النار, جہنم رسید ہوا. دوسرے شخص کو کہا تم بھی چڑھاوا چڑھاؤ, تمہارے دوست نے چڑھاوا چڑھایا, تم بھی چڑھاؤ. میرے کچھ نہ کہا میرے پاس میں کبھی بھی غیر اللہ کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھاتا, کہتے مکھی کہتے مکھی بھی نہیں, قتل کر دیں کر دو قتل. ایمان ہے, تقوی ہے, توحید ہے, سنت ہے, یہ نور ہے, نور علی نور, زندگی روشن ہے, موت کا ڈر بالکل نہیں ہے, یہ ایمان کی طاقت ہے. کہتے قتل کر دیتے, قتل کر دو, قتل کر دیا. فضرب عنقه, سر قلم کر دیا, اسی کو بت کا چڑھاوا چڑھا دیا, سبحان اللہ. فدخل الجنہ, اس ایمان کی طاقت سے, اس توحید السنت سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. جیسا فرماتے ہیں اس بات کا دو احتمال ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ ان کی شریعت میں عذر بالاکراہ تھا ہی نہیں, اس لیے رخصت سے اس نے کام نہیں لیا. پچھلے زمانے کی بات ہو رہی ہے اور ان میں بھی زمانے میں انبیاء آتے رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. تو ان کی شریعت میں, اس نبی کی شریعت میں مجبوری عذر نہیں تھی. ہماری شریعت میں مجبوری عذر ہے الحمدللہ, آسان ہے. ان کی شریعت میں یا تو اس کے عذر تھا ہی نہیں, اس لیے اس شخص نے رخصت سے کام نہیں لیا, تو اس لیے اللہ کے راستے میں اس نے قتل جو ہے قبول کر لیا تاکہ ان کے شر سے وہ بچ جائے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ رخصت تو تھی لیکن اس نے عزیمت سے کام, رخصت سے کام, عزیمت سے کام لیا ہے اپنے ایمان کی طاقت و قوت کی وجہ سے. یقین, ایمان مضبوط تھا, اس نے قتل ہونے کو ترجیح دی کہ قتل تو ہو جاؤں گا لیکن مکھی بھی غیر اللہ کی ذبح نہیں کروں گا, میں قربانی نہیں دوں گا میں. تو دونوں احتمال وارد ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہماری شریعت میں اگر کسی کو شرک پر اکراہ کیا جاتا ہے, مجبور کیا جاتا ہے اور وہ شرک کر لیتا ہے اس مجبوری کی وجہ سے تاکہ ان مجبور کرنے والوں کو شر سے یہ شخص محفوظ ہو جائے, جبکہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے شرک پر, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان, الا کہ جسے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فیأخذ بالرخصة حتى لو قال الكفر بلسانه, تو اس کے لیے جائز ہے کہ رخصت سے لے لے, کام لے لے اگرچہ زبان پر کفر کلمات بھی کہتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ حدیث جو ہے طارق بن شہاب کی, اسے احمد نے روایت کیا ہے زہد میں اور اسے ابن القیم نے ذکر کیا ہے جید سند کے ساتھ, سند اس کی صحیح, کیونکہ بعض نے طعن کے اس حدیث پر کہا کہ ضعیف ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرسل الصحابی صحیح ہے کیونکہ صحابی کی مرسل ہے, پہلے اس وجہ سے صحیح ہے. پھر یہ فرماتے ہیں کہ ابن القیم نے بھی اس حدیث کو جید سند سے روایت کیا ہے, یعنی یہ حدیث صحیح ہے. اللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نیت میں نے فرق ہے, بھائی کا سوال ہے کہ غیروں کا ذبح کیسے کیا جاتا ہے, اللہ کا ذبح کیسے کیا جاتا ہے. جب قربانی کرتے ہیں تو دل میں نیت ہوتی ہے کہ یہ ہم اللہ کے حکم سے عمل کر رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں, بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہ منک و الیک, زبان سے بھی کہتے ہیں, اقرار کرتے ہیں اور دل سے یہ یقین ہوتے اللہ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم وضو کرتے ہیں, نماز پر جو بھی عبادت کرتے ہیں, نیت دل کا عمل ہوتی ہے نا, تو دل میں یقین ہوتے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جو جب غیر اللہ کے معاملہ ہوتا ہے, جیسے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ٹھیک ہے نا, قربانی دینا, بعض لوگ قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن طرف اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں. ضعیف حدیث ابو داؤد میں آیا کہ سیدنا علی جو ہے دو بکرے ذبح کرتے تھے, ایک اپنے طرف سے دوسرا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شرک نہیں ہے, بدعت ہے, کیونکہ حدیث ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا جائز نہیں ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو مزارات پہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, وہاں پہ لنگر چلتے ہیں, لنگر سے مراد بہت بڑے اسے دیگیں ہوتی ہیں اور اس میں مسلسل وہ کچھ پکتا رہتا ہے اور جو وہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے دیتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, نہیں, وہ اس بزرگ اس پیر کے لیے ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم نام تو اللہ کا لیتے ہیں, سبحان اللہ, نام اللہ کا لے رہے ہیں اور اصل نیت یہ ہے کہ یہ پیر کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے. اگر اللہ کے لیے ہوتا تو گھر میں بھی ذبح کر سکتے تھے نا, کسی اور جگہ متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگلے حدیث اگلے باب میں مزید وضاحت ہوگی کہ جس جگہ پر شرک کیا گیا ہے کسی زمانے میں, وہاں پر بھی اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اگلے باب میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا مزید تفصیل کے ساتھ. تو نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے, عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے, دونوں ٹھیک ہونے چاہیے. آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں صرف قربانی کی. ایک بڑھیا سے میری ملاقات یعنی 20-25 سال پہلے ہوئی پاکستان میں, غالباً جمعرات کا دن تھا, اس میں ملاقات ہوئی تو روزے میں تھی. میں نے کہا اچھی بات ہے بھی, ہم تو سعودی عرب میں یعنی لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا, تو میں نے کہا اچھی بات ہے آپ نے روزہ رکھا ہے. کہتے ہیں ہاں بیٹے میں نے علی مشکل کشا کا روزہ رکھا ہے. والله میرے بھائی روزہ رکھے, علی مشکل کشا کا روزہ رکھا ہے. میں نے میرے لیے صدمہ تھا, میں نے کہا علی مشکل کشا کا, علی بھی مشکل کشا بھی, پھر روزہ بھی, ان للہ وانا الیہ راجعون. میں نے سمجھا کیسے ممکن ہے, کیسے ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں روزہ آدھے دن کا ہوتا ہے, علی مشکل کو جا کر روزہ بھی آدھے دن کا ہوتا ہے, پورے دن کا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم بات قربانی کی کر رہے ہیں, پکار کی, مدد کی, استعاذہ کی. لوگ تو یہاں تک چلے گئے ہیں, بعض لوگ پیروں کے نام پر دو رکعت پڑھتے ہیں, اولیاء کے لیے دو رکعت نمازیں پڑھتے ہیں, نماز غوثیہ ہے, نماز پتہ نہیں کون سی ہے, دو رکعت اس پیر کے لیے نام پہ پڑھتے ہیں, اس کے لیے پڑھتے ہیں. صرف قبر کے طواف کی بات یعنی اس حد تک نہیں رہی کہ قبر کو سجدہ کرنا یا طواف کرنا, بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. یعنی جہالت اتنی اہم ہو گئی ہے امت میں, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, کہ آج کے موسم یہاں تک بھی پہنچ سکتے, کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے واللہ. تو غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت, چاہے قربانی ہو, چاہے نظر نیاز ہو, صدقات و خیرات ہو, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, کوئی بھی ہو, شرک ہے, شرک اکبر ہے, جو دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے علی بصیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, علی علم, علی بصیرہ, پہلے سمجھے کہ توحید کیا ہے, سنت کیا ہے. اور اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے جاننے کا, کم سے کم یہ تو وعدہ اپنے رب سے کر لے کہ اے میرے رب, جب بھی سجدہ کروں گا تجھے کروں گا, جب بھی پکاروں گا تجھے پکاروں گا, جب بھی نماز, روزہ, حج, عبادت کوئی بھی تیرے لیے کروں گا, جب بھی قربانی, نظر نیاز کو صرف تیرے لیے کروں گا. یہ تو وعدہ کر سکتے ہیں, ہر مسلمان تو کر سکتے ہیں نا. یہ توحید, یہ فطرت ہے, یہ فطرت ہے ہر مسلمان کی. اللہ نے اسی فطرت پر ہر مسلمان کو پیدا کیا ہے, ہر انسان کو پیدا کیا ہے. بس اس کے والدین اس کا ماحول اسے پھر بدل دیتے ہیں. یہ عذر بھی نہیں ہے بدلنا, جو ہے یاد رکھیں. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ توحید کو سمجھے اور شرک سے اجتناب کرے. واللہ اعلم. میں ایک سوال ہے کہ ایک عورت ہے, وہ مزار پہ جاتی ہے پیر کی قبر کی زیارت کے لیے, دوسری عورت اسے اس میں برا تو سمجھتی ہے لیکن اس کے ساتھ چلی جاتی ہے دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے. سبحان اللہ, پتہ نہیں کیسی دوستی ہے اور کیسا یہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, ماحول کا اثر اتنا گہرا ہے. یاد رکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیدھا سادہ سمجھتے ہیں, بدعت میں غرق ہو جاتے ہیں, شرک میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ عام بات نہیں ہو رہی. آپ دیکھتے کہ جو سموکنگ کرتے سگریٹ پیتے ہیں نا, اگر بچے کو منع نہ کیا جائے اس گیدرنگ سے تو کیا ہوتا ہے, کچھ عرصے کے بعد بچہ بھی پینے شروع کر دیتا ہے. یہ آج اسے برا سمجھ رہی ہے لیکن جاتے ہیں مزار پہ, کل یہ خود جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اس پر بھی رحم فرمائے, ہم سب پر رحم فرمائے. یہ خود جائے گی پھر وہی عمل کرے یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یاد رکھیں آپ کی پہچان آپ کے دوست ہیں. ماحول کا اس انسان پر گہرا اثر ہوتا ہے, آپ کون دوست ہیں کون دشمن ہے آپ نے آج متعین کرنا ہے. مزارات پہ جانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص شولے بھی جاتا تب بھی اس کے لیے, اگر کوئی شخص جاتا مانگتا نہیں ہے پیر سے, تو تمہارا جانا کیا کام ہے, تمہارا جانے کا وہاں کوئی تماشا کھیل تو نہیں ہے. لوگ شرک میں ڈوبے ہو تم جا کے کھیل تماشا دیکھتے ہو. ہاں نصیحت کرنی ہے تو الگ بات ہے, لیکن نصیحت کرنے کی جگہ نہیں ہے, نصیحت جا کے وہاں پہ نہیں کی جاتی, اس کا ایک طریقہ ہے. ہاں کوئی اجازت دی جاتی ہے بات کرنے کو, الگ بات ہے کون اجازت دے گا وہاں پہ. اس لیے مزارات پہ جانا یا کسی کا ساتھ دینے, یعنی اس کی اس شرک بدعت میں تقویت ہے اور معاونت ہے, اور اس سے یعنی اسم العدوان پر معاونت جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں, اس سے منع کیا گیا ہے. واللہ اعلم.